بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے خلاف یمن کی کارروائی، 24 گھنٹے میں 3 میزائلی حملے، بن گورین ایئرپورٹ بند، صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت، مختلف مقامات پر بمباری اور گولہ باری میں 50 سے زائد شہید۔ اور ہندوستانی وزارت خارجہ کا بیان، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں ثالثی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی تردید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پریس ذرائع کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے بدھ کے روز تیسری بار مقبوضہ علاقوں کو اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے بدھ کی صبح اعلان کیا ہے کہ یمن سے ایک اور میزائل مقبوضہ علاقوں پر داغا گیا۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا ہے کہ یمن سے چھوڑے جانے والے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یہ میزائل گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ علاقوں پر داغے جانے والے میزائلوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ یہ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے علاقے کے دورے کے دوران کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے اس میزائل حملے کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ تل ابیب میں بن گورین ایئرپورٹ کے خلاف ایک کامیاب کارروائی کی گئی۔ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، اس قسم کے حملے جاری رہیں گے۔ یمن کی مسلح افواج نے اسی طرح ایئر لائن کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ انہوں نے اگر مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازیں نہیں روکی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس سے قبل جن کمپنیوں نے پروازیں بند کی ہیں ان کے جیسا قدم اٹھائیں، ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہ جسے اس وقت صہیونی حکومت کے ساتھ ہاتھوں نسل کشی کا سامنا ہے، امت مسلموں اور تمام حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے سلسلے میں اپنے اخلاقی و دینی و انسانی فرائض پر عمل کریں۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور خان یونس سمیت مختلف علاقوں پر بدھ کے روز کے حملوں میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس پر صہیونی فوج کی شدید بمباری میں یورپی ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شہر خان یونس میں یورپی ہسپتال کے اطراف کے علاقوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا اور نتیجے میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے، جن میں ہسپتال میں موجود بیمار افراد بھی شامل ہیں۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی۔ ہسپتال کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ بدھ کی صبح سے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے مسلسل حملے کیے جن میں 56 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ شمالی غزہ پر صہیونی جارحیت میں بھی 50 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں یورپین ہسپتال کے احاطے اور اطراف پر اپنے بڑے فضائی حملوں کے ذریعے غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کے باقی ماندہ نظام کے خلاف ایک نئی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ صہیونی حکومت کے ان حملوں کا مقصد اہم مراکز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس وحشیانہ حملے میں درجنوں مریض، طبی عملے، امدادی دستے اور شہری دفاع کے ارکان شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے کئی کو اس وقت دوبارہ نشانہ بنایا گیا جب وہ امدادی کارروائی میں مشغول تھے اور زخمیوں کو ملبے سے نکال رہے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں غزہ کے یورپین ہسپتال کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تحریک حماس نے مزید کہا کہ جارح صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے جو تنازعات کی تاریخ میں بے مثال ہیں۔ مریضوں اور پناہ گزینوں سے بھرے ہسپتالوں کو نشانہ بنانا فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی نسل کشی کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منگل کی رات غزہ کی صورتحال پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں کنٹریکٹرز کے ذریعے غزہ کے لیے امداد کی ترسیل کو کنٹرول کرنے کے اسرائیلی حکومت کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بہت سے ارکان نے غزہ کی پٹی میں امداد بھیجنے کے اس امریکی اسرائیلی منصوبے کی کھل کر مخالفت کی۔ فرانس کے سفیر اور اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے اور اس سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے سفیر اور مستقل نمائندے نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے لوگوں کو کسی نئے میکانزم کی ضرورت نہیں ہے اور غزہ کی ناکہ بندی بغیر کسی پیشگی شرط کے ہٹائی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلوونیا کے سفیر اور مستقل نمائندے ساموئل زبوگر نے بھی غزہ کی امداد کے لیے مجوزہ نئے طریقہ کار کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یہ منصوبہ انسانی اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر اور مستقل نمائندے ویسلی نبنزیا نے بھی اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں قحط تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس منصوبے نے اقوام متحدہ کو بھی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں شراکت دار میں تبدیل کر دیا ہے اور انسان دوستانہ سرگرمیوں میں غیر جانبداری کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر اور مستقل نمائندے فوکونگ نے بھی غزہ کے لیے امدادی انسانی امداد کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور غزہ کی امداد کے نئے امریکی اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں برطانوی سفیر اور مستقل نمائندے ہاربروا وڈوڈ نے بھی کہا کہ اس وقت کئی ٹن خوراک غزہ کی سرحد پر رکی ہوئی ہے اور خراب ہو رہی ہے اور اسے بھوکے لوگوں تک بھیجنے سے روکا جا رہا ہے، یہ ایک ظالمانہ اور بلا جواز عمل ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے خبردار کیا کہ اسرائیل بھوک کو عام شہریوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاض منصور نے غزہ کی پٹی میں شدید انسانی بحران کے بارے میں خبردار کیا اور انسانی امداد بھیجنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی دباؤ سے ایٹمی جنگ روکنے اور امریکی ثالثی کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کا دیرینہ موقف یہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے اور اسے نئی دہلی اور اسلام آباد دو طرفہ طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کو تجارت بند کرنے کی دھمکی دے کر جنگ بندی پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں تاکید کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ بندی میں ٹرمپ کا براہ راست کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ البتہ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کے آغاز سے ہی ہندوستان اور امریکہ کے حکمرانوں کے درمیان گفتگو جاری رہی ہے، تاہم اس گفتگو میں تجارت کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان نے ایک دوسرے کے ایک ایک سفارتکار کو ناپسندیدہ عنصر قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دینے کے چند گھنٹے بعد پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات دیر گئے حکومت پاکستان کی جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہندوستانی سفارتکار ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا جس میں سفارتی آداب کے منافی کام شامل تھے، لہذا اس کو 24 گھنٹے کے اندر ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے قبل نئی دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر 24 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان نے واگا سرحد پر ایک قیدی کا تبادلہ بھی کیا ہے۔ ہندوستان نے پنجاب رینجرز کے ایک اہلکار کو اور پاکستان نے بارڈر سیکورٹی فورس کے ایک اہلکار کو آزاد کیا ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے 1.2 کروڑ $3 لاکھ کی رقم مل گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق آئی ایم ایف نے یہ رقم قرض پروگرام کی دوسری قسط کے طور پر جاری کی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے رقم جاری کرنے کی منظوری 9 مئی کو دے دی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان نے کمیشن کے اجلاس میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کا جائزہ لیے جانے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اجلاس میں نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے دور کے بارے میں رپورٹ پیش کی۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ چوتھے دور میں بھی بالواسطہ گفتگو کی گئی اور اسلامی جمہوری ایران نے اپنی ریڈ لائنوں کو واضح کر دیا۔ انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ مذاکرات میں واضح کر دیا گیا کہ یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ اسلامی جمہوری ایران کی ریڈ لائن ہے اور علاقائی مسائل اور ایران کی دفاعی اور میزائلی توانائی پر کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے چوتھے دور میں تازہ پابندیوں اور امریکیوں کے متضاد موقف پر سخت تنقید کی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ سمجھوتے کے لیے ایران کی ریڈ لائنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہذا اگر امریکی ایران میں یورینیم کی افزودگی بند کرنا چاہتے ہیں تو ہماری نظر میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں تعطل کے بعض دعووں کے بارے میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ کسی بھی مذاکراتی عمل میں ہو سکتے ہیں، خصوصاً دو ایسے فریقوں کے درمیان ہونے والے حساس مذاکرات میں جن کی ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی ایک طویل تاریخ ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ کے ماضی کے وعدوں کی خلاف ورزیوں اور اس کی باتوں اور رویے میں تضادات کے پیش نظر ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ کام کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم اپنے حق پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ بین الاقوامی قانون، ایرانی عوام کی مرضی اور جوہری معاملے میں ہمارے منطقی نقطہ نظر پر مبنی ہے، اس لیے ہم اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اپنے اصولی موقف کے دائرے میں رہتے ہوئے اقدامات کریں گے۔ بریکس کے رکن ملکوں کے ثقافتی امور کے عہدیداروں نے کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کے ذریعے ثقافتی روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ تہران کی 36ویں بین الاقوامی کتاب میلے کے موقع پر بریکس کے رکن ملکوں کے ثقافتی اتاشیوں اور کتب میلے کے اسٹالوں کے انچارجوں کی ایک نشست منعقد ہوئی۔ تہران بین الاقوامی کتب میلے میں شریک غیر ملکی ناشرین کی کمیٹی کے سربراہ حسین سبزہ نے اس نشست سے خطاب میں کہا کہ پروگرام کے مطابق بریکس کے رکن ملکوں کی اگلی ثقافتی نشست عنقریب ہوگی، جس میں اسلامی جمہوری ایران کے اسلامی ہدایت و ثقافت کے وزیر بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بریکس کے رکن ملکوں کی پہلی ثقافتی نشست چند ماہ قبل روسی کلچرل ہاؤس کی طرف سے منعقد ہوئی تھی، جس میں ایران، ہندوستان اور روس کے مندوبین نے مشترکہ ثقافتی موضوعات پر گفتگو کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، اب گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے اور گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب تجزیہ کار جناب غلام عباس حیدری صاحب کو۔ غلام عباس حیدری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ حیدری صاحب، امریکی صدر ٹرمپ ان دنوں مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کے اس دورے کے حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ٹرمپ صاحب جو ہے دو روز قبل، سب سے پہلے وہ سعودی عرب کے دورے پر آئے، وہاں پہ جو ہے بن سلمان سے اور سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور اپنے اس دورے کے دوسرے مرحلے میں آج جو ہیں، یعنی وہ قطر کے جو دارالحکومت ہے دوحہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے دوحہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام پر عائد پابندیاں جو ہیں وہ اٹھانے کے حوالے سے اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اور اس طریقے سے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ میں یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہونے والا ہے, تو اس میں جو ہے پوٹین کی شرکت بھی جو ہے وہ یقینی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس بارے میں سوچ رہا ہوں تاکہ میں بھی جو ہے اس اجلاس میں شرکت کر سکوں. تاہم امریکی صدر ٹرمپ کے جنوبی خلیج فارس کے دورے کے ساتھ ایک اہم مسئلہ جو پہلے سے زیادہ نمایاں طور پر اٹھایا گیا ہے وہ خلیج فارس کے جنوبی علاقے میں موجود عرب ممالک کی سلامتی کا امریکہ پر انحصار ہے. دیکھیں حسین اختر, اس وقت جو ہے بہت سے عرب اور علاقائی ممالک جو ہے وہ امریکہ پر انحصار کر رہے ہیں, اور امریکہ جو ہے ان سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے مفادات کے حوالے سے, اپنے مفادات کے لیے. اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے انہیں اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ آپ اسرائیل کے خلاف جو ہے جو اس سے پہلے آپ کام کر رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے, ان سے جو ہے ہاتھ کھینچ لیں اور اسرائیل کو جو ہے وہ سرکاری طور پر تسلیم کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے خطے میں امن و امان کے حوالے سے جو ٹرمپ کا ایک غلط مفروضہ ہے, غلط موقف ہے, وہ یہ ہے کہ وہ استقامتی محاذ جس طرح حماس ہے, جہاد اسلامی اور اس طریقے سے جو ہے انصار اللہ اور دوسرے جو اسقامتی محاذ ہیں انہیں جو ہے وہ دہشت گرد ہے تنظیم اور گروہ کہتا ہے, جس کی سب نے مذمت بھی کی ہے. بلکہ فلسطین جو ہے وہ آج سے کئی سالوں قبل سے جو ہے وہ قبل اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ کی اس جو مشرق وسطی کے دورے, خاص طور سے جو ہے سعودی عرب, قطر اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا جو دورہ ہے, اس میں ان کی جو کوشش ہوگی اسی حوالے سے ہوگی. اور ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امریکی ہتھیار جو ہے وہ ان ممالک پر بیچ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی کشیدگی ہے اور اندرونی عدم استحکام سمیت اور بیرونی سیکورٹی چیلنجز کی وجہ سے جو ہے وہ علاقائی ممالک جو کشیدگی کا شکار ہیں سیاسی حمایت پر انحصار کرتے ہیں امریکہ کی, اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی حمایت سے ہی جو ہے ہم اپنے ان مسائل کو حل کریں گے, حالانکہ ان کی خام خالی ہے. تو بعض کا خیال ہے کہ اس انحصار نے طاقت کا توازن جو ہے وہ امریکہ کے حق میں تبدیل کر دیا ہے, ان ممالک کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاری اقتصادی جو معاہدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی خریداری پر بھی جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. اور اس سلسلے میں جب ٹرمپ صاحب دو دن پہلے سعودی عرب پہنچے تھے تو انہوں نے جو ہے سب سے, یعنی امریکی تاریخ میں سب سے بڑے ہتھیاروں کی فروخت کا معاہدہ کیا, یعنی جس کی مالیت 142 بلین ڈالر ہے, 142 بلین ڈالر ہے. اور اس میں میزائل, فضائی دفاع اور اینٹی میزائل سسٹم, بختر بند گاڑیاں, جنگی طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان شامل ہیں. دفاعی ہتھیاروں کی سب سے بڑی فروخت قرار دیا ہے اسے امریکہ نے, ماہرین نے. اور امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے ایک منفرد اور انتہائی منافع بخش سودا ہے. دیکھیں جس بڑے پیمانے پر یہ معاہدہ ہوا ہے ہتھیاروں کا, اس سے جو ہے امریکی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں اسے جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور امریکہ کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ علاقے میں کشیدگی کو بڑھاوا دے, کشیدگی کو جو ہے وہ کوشش ان کی امریکہ اور یورپی ممالک کی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسلامی ممالک, علاقائی ممالک جو ہے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نبردازما ہو, یا کم سے کم جو ہے یہ کہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف جو ہے آپ خطرے کے طور پر پیش کریں تاکہ آپ کے ہتھیار جو ہے وہ فروخت ہو سکے, آپ کی جو ہتھیاروں کی کمپنیاں ہیں وہ ان کا کاروبار جو ہے وہ چل سکے, منافع بخش جو ہے وہ ان کا کاروبار ہے. اور جبکہ اصل مسئلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ فلسطین کا جو دیرینہ مسئلہ ہے, ٹرمپ صاحب کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ کسی طریقے سے ان ممالک میں آ کر جو ہے فلسطین کے دیرینہ مسئلے کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے دورے سے امریکہ کو بہت زیادہ یک طرفہ فوائد حاصل ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں فی الحال سعودی عرب کے ساتھ, اور اب قطر کے ساتھ بھی ان کے معاہدے ہوں گے, اور اس طرح جو ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی, اور یہ خلیج فارس تعاون کونسل کے جو یہ تین ممالک ہیں وہ یہ بہت اہم ممالک ہیں, اور ان کے پاس جو ہے سرمایہ بھی زیادہ ہے, اور ان کا جو ہے وہ تکیہ بھی جو ہے تقریباً زیادہ تر امریکہ پر ہے. تو جو چیزیں جنوبی خلیج فارس کے عرب ممالک کے لیے باقی رہ گئی ہیں وہ اقتصادی، سیاسی، فوجی، سائنسی اور تکنیکی لحاظ سے امریکہ پر انحصار کرنے والے صارف میں تبدیلی ہے، اور ٹرمپ جو ہے ان سے میرے خیال کے مطابق جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو دیرینہ مسئلہ ہے فلسطین کا، قبل اول کا، اسے جو ہے ٹرمپ نے پس پش ڈال دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے جو امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھ جو دورے پر آئے ہوئے وفد جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے ان ممالک میں جو ہے وہ اقتصادی اور خاص طور سے ہتھیاروں کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدے کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے یہ سفر جو ہے یہ دورہ جو ہے ٹرمپ کا صرف اور صرف امریکی مفادات کے لیے ہے، امریکی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہتھیار فروخت کرنے کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں ٹرمپ اس دورے میں ایسے اقتصادی اور فوجی ہتھیاروں کے خواہاں ہیں جن سے امریکی کمپنیوں کو براہ راست فائدہ پہنچے اور اس ملک میں ملازمتیں پیدا ہوں، اس کے علاوہ جو ہے خطے میں چین کے اثر رسوخ کو جو ہے وہ کم کرنا بھی جو ہے یہ صدر ٹرمپ کے دورے کے مقاصد میں سے ایک ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو ہے اقتصادی حوالے سے چین جو ہے پوری دنیا میں سپر پاور ہے،
بے شک،
اور ہر ملک میں جو ہے چین کی جو ہے وہ اشیاء ہیں، اور آپ نے دیکھا جس طرح سے ٹیرف میں جو ہے امریکہ نے ایک پہلے 100 اس کے بعد 145 اس کے بعد 200% جو ہے اس ٹیرف عائد کرنے کی بات کی تھی، لیکن بعد میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے چین کے صدر کو جو ہے مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ ٹیرف کے حوالے سے جو ہے ہم آپ سے بات کریں گے، اس لیے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اقتصادی طور پر بھی جو ہے وہ چین کہ جو ان ممالک کے ساتھ جو ہے روابط ہیں، جو اقتصادی تجاری روابط ہیں، انہیں بھی جو ہے کم کیا جائے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ تاکہ جو ہے وہ تیل اور گیس کی جو منڈی ہے اس کو بھی جو ہے کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ اپنے اس دورے میں کوشش کریں گے، اور یہ ان کے اہداف و مقاصد کے حوالے سے جو ہے جو پہلے بیان کیے گئے ہیں کہ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے دورے کے اہداف و مقاصد میں جو ہے وہ ہتھیاروں کے فروخت ہے، تیل اور گیس کے حوالے سے ہے، توانائی کے حوالے سے جو ہے وہ، اور اقتصادی طور پر جو ہے وہ امریکی اقتصاد کو جو ہے فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس وقت سب کے سامنے ہے، اور ٹرمپ جو ہے اس وقت پہنچے ہیں دوحا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو اگلی منزل ہوگی وہ متحدہ عرب امارات ہے، اور اس کے بعد جو ہے شاید وہ ترکی میں اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جائیں، تاہم ان کا یہ پروگرام شیڈول نہیں ہے۔ اگر انہوں نے خواہش ظاہر کی، دلچسپی ظاہر کی اور ترکی کا دورہ کیا تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس درمیان حسین اختر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ اسرائیل نے جس طریقے سے جو ہے وہ غزہ پر، فلسطین کے مختلف علاقوں پر جو ہے گزشتہ تقریباً کوئی 20 مہینے سے جو جارحیت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس میں جو ہے وہ تقریباً 52-53 ہزار افراد شہید ہوئے ہیں، 120 ہزار کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اب بھی جو ہے ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں، اور جس طریقے سے غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، غزہ میں غذائی اشیاء اور اس طرح توانائی اور اس طرح جو ہے وہ ادویات کی جو ہے وہ ترسیل بند ہو گئی ہے، اور غزہ جو ہے ایک بھوک مری کا شکار ہے، اور غزہ میں جو ہے اس وقت زیادہ تر اموات جو ہے اسی حوالے سے بھی جو ہے یعنی خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے، ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے اس وقت وہاں انسانی جانیں جو ہے وہ تلف ہو رہی ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے استقامتی محاذ ہے جو ہے وہ اپنے موقع پر قائم ہے، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ جہاد اسلامی ہو، چاہے وہ انصار اللہ ہو، چاہے دوسری جو ہے وہ تحریکیں یا گروہ ہوں، ان سب نے جو ہے جس طریقے سے ابھی 2 دن قبل جو امریکی نژاد اسرائیلی قیدی جو الیگزینڈر کو حماس نے خانینو سے رہا کیا، اس نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا کہ 18 مہینے سے جو ہے غزہ کو ملیامیٹ کرنے کے بعد، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے جو قیدیوں کو چھڑانے میں ناکام رہا، یہ امریکی درخواست پہ جو ہے حماس نے یہ کارروائی کی ہے اور خیر سگالی کے طور پر جو ہے اسے رہا کیا ہے، لیکن امریکہ اور اس طریقے سے جو ہے وہ نیتن یاہو، اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے قیدیوں کو ہتھیاروں کے زور پر، طاقت کے زور پر نکالے، لیکن اس میں اسے جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور سب نے جو ہے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور اس وقت جو ہے ٹرمپ صاحب جو دورہ کر رہے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسقامتی محاذ کو کمزور کیا جائے, لیکن اسقامتی محاذ جو ہے یا مسئلہ فلسطین آج کا نہیں ہے بلکہ 1948 کے بعد سے اب تک جو ہے یہ مسئلہ پوری آبوتاب کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, اجاگر ہوا ہے یہ مسئلہ, اور خاص طور سے معاف کیجیے گا خاص طور پر جو ہے اکتوبر 2023 کے بعد سے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ مسئلہ فلسطین کو جو ہے سرخانے میں ڈالا جائے, لیکن اب الحمدللہ مسئلہ فلسطین ایک مرتبہ پھر جو ہے عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے, اور اس وقت جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے, اور پوری دنیا میں آپ نے دیکھا تھا واشنگٹن, فرانس, برطانیہ میں بھی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف, غاصب صہیونی حکومت کے خلاف ہے, بنیامین نتنیاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, اور سب کا یہ کہنا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے غزہ میں جنگ بندی کی جائے تاکہ جو ہے وہاں پر انسانی جو بحران ہے المیہ ہے وہ رونما نہ ہو, لیکن ٹرمپ اپنے نتنیاہو کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں, اور جو کہ امریکہ کے لیے بھی اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بحران میں تبدیل ہو چکا ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید جو ہے ٹرمپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ زور زبردستی کے ذریعے جو ہے مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کیا جا سکتا, یہ اسرائیل ہے جو کہ اب تک جو ہے وہ پسپا ہوا ہے اپنے ہر موقف سے, اور یہ امریکہ ہے جو ہر موقف پر یو ٹرن لے رہا ہے, خاص طور سے ٹرمپ صاحب تو یو ٹرن لینے میں مشہور و معروف بھی ہیں, اور انہوں نے جس طریقے سے چین کے خلاف ٹیرف عائد کرنے کے بعد یو ٹرن لیا تھا, اور جس طریقے سے غزہ کو جو ہے خالی کرنے کے اعلان کے بعد یو ٹرن لیا تھا, انشاءاللہ جو دوسرے مسائل و مشکلات میں بھی دوسرے جو موضوعات ہیں ان میں بھی جو ٹرمپ جو ہے یو ٹرن لیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے فتح استقامتی محاذ کو نصیب ہوگی. جی
انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ غلام عباس عیدی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں, اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, سرکار نے Oh.
ٹوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ائمہ اثنا عشر کے سلسلہ مبارکہ میں چار معصوموں کا اسم گرامی علی ہے. امام اول امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام, امام ہشتم حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اور امام دہم حضرت علی ابن محمد نقی علیہ السلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے والد کا اسم مبارک محمد تقی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھی. ائمہ اہل بیت کا علم علم لدنی ہوتا ہے. ہر امام اپنے بعد والے امام کی تربیت فرماتا ہے تاکہ امر الہی پورا ہو اور دنیا پر حجت قائم ہو سکے. کسی معصوم کی تربیت غیر معصوم سے ممکن نہیں ہے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے بابا کے فیض تربیت سے استفادے کا بہت کم موقع ملا. والد کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام جو اس وقت صرف 6 برس کے تھے مدینے میں مرجع خلائق بن گئے. یہ مرجعیت آپ کے علمی کمالات اور آپ کی شخصیت کی اس روحانی عظمت کی وجہ سے تھی جو اللہ نے آپ کو اور آپ کے آبا و اجداد کو عطا فرمائی. اللہ نے لوگوں کے دل آل ابراہیم کی طرف موڑ دیے اور آل محمد کی محبت کو مومنوں کے دل کی زینت قرار دیا. آل محمد علیہ السلام نے اپنے علم, تقوی اور انسان دوستی اور خدا ترسی کے ذریعے اپنی شخصیت میں دلکشی کے اتنے گوشے اجاگر کر لیے تھے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے تھے. حالانکہ حکومت کا خوف اور دنیا کی لالچ اس محبت کی راہ میں ہمیشہ حائل رہی, مگر حقیقی محبت خوف یا لالچ کو کب خاتمے میں لاتی ہے؟ محبت تو وہ وفاداری ہے بشرطِ استواری ہے جو تسلیم کی خار خود اور ایثار و قربانی کے شعار سے جلا پاتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی شخصیتیں اہل ایمان کی ایسی ہی محبت کا مرکز ہیں۔ بے شک اللہ نے اپنے اولیاء کو جو علم اور جو طاقت عطا کی ہے وہ اس کی اپنی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے جسے کائنات کے لیے حجت بنایا اسے کائنات پر تصرف بھی عطا کیا۔ انبیاء اور اولیاء سے ضرورت کے مطابق ایسے معجزات اور کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کو مدینے سے سامرہ لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے راستے کے لیے گرم کپڑے اور گرم ٹوپیاں تیار کرنے کو دیا جبکہ گرمی کا موسم تھا۔ لوگ امام کے اس فعل کو ابد سمجھ رہے تھے لیکن دوران سفر بارش اور ژالہ باری نے آپ کی پیش بینی کو صحیح ثابت کر دیا۔ اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان میں واقع ہونے والے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے اسلام آباد کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور سفارتی مشاورت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ سید عباس عراقچی نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں علاقائی موضوعات کے علاوہ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی مسائل میں تعاون اور مشترکہ سرحدوں پر سیکورٹی فراہم کرنے جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے علاقے خاص کر بر صغیر میں پائی جانے والی کشیدگی کے پیش نظر صبر، کشیدگی بڑھانے والی کسی بھی کارروائی سے بچنے اور تحمل سے کام لینے کے ساتھ ہی انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے علاقائی تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ تہران اور اسلام آباد میں اعلیٰ سطح پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سفر کو دو پڑوسی ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی توسیع میں ایک اہم قدم بتایا جا رہا ہے۔ سامعین آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل سینٹر نے رضوی ثقافت کی ترویج کی غرض سے اردو زبان میں ترجمہ کی گئی کتاب خاطرات یک فرشتے کی رونمائی کی۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں جمہوریہ اسلامی ایران کے سفارت خانے کے کلچرل ہاؤس کی میزبانی میں کی گئی، جس میں دانشوروں، ایرانی ثقافت کے مداحوں اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے ارادت رکھنے والوں اور محبت کرنے والوں نے شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران کتاب کے مترجم نے اس کتاب کی خصوصیات کے بارے میں تفصیلات بیان کی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل ایڈوائزر مجید مشکی نے ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریری کاموں کا ترجمہ اور ان کی اشاعت ثقافتوں کے درمیان روابط پیدا کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہے اور اس مسئلے کی اہمیت میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریروں کی اشاعت قارئین کو دوسری قوموں کے ثقافتی ورثوں سے واقف ہونے کا موقع فراہم کرواتی ہیں۔ اس ترجمے کو اردو زبان کے قارئین کے لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روحانی مقام و کردار سے متعارف کروانے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ خاطرات یک فرشتے نامی اس کتاب کو حمزہ شریفی دوست نے تحریر کیا ہے۔ کتاب کا اردو ترجمہ سید مشرف حسین نے انجام دیا ہے۔ اس کتاب کو المستر پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کو قارئین کے لیے مختلف انداز میں متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تقریب میں کتاب کے مترجم سید مشرف حسین نے کہا کہ اس طرح کے کام قوموں کے درمیان قریبی تعلقات کے لیے ایک پل ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل ہاؤس کے تعاون سے ہم اس طرح کی کتابیں شائع کر کے پاکستانی قارئین میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی ثقافت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین، پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور طالبان کی حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ٹیلی فونی گفتگو میں خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے طویل مدتی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان کے وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امیر خان متقی نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو افغانستان آنے کی دعوت دی۔ پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ دونوں حکام نے اعلیٰ سطحی رابطوں پر زور دیا ہے۔ اس گفتگو میں اسحاق ڈار نے امیر خان متقی کو پاکستان کے خلاف ہندوستان کے حالیہ اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ اس سے قبل طالبان کی حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ حالیہ کشیدگی سے افغانستان سمیت خطے کے ممالک پر بھی بہت ہی اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن کابل کے دونوں ملکوں کے ساتھ مثبت اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ سامعین، کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی رضا بیگ دلی نے طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی سے ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور ایران کو افغانستان کی برآمدات کو فروغ دینے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت و معدنیات کی افغانستان کے دورے کی منصوبہ بندی پر بھی گفتگو کی گئی۔ اسی طرح سے طرفین کے درمیان اقتصادی تعاون پر ساتویں مشترکہ کمیشن کے انعقاد، ترجیحی تجارتی معاہدے پر عمل درآمد اور افغانستان کی اشیاء کی برآمد میں سہولت فراہم کرنے پر بھی تاکید کی گئی۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مشترکہ چیمبر آف کامرس کی فعالیت میں اضافے، سرمایہ کاری کمیٹی کی تشکیل، کابل میں ابو حنیفہ نمائش میں شرکت اور مشترکہ نمائشوں کے انعقاد میں ایرانی کمپنیوں کی دلچسپی جیسے موضوعات شامل رہے۔ دونوں ممالک کے عہدیداروں نے اس کے علاوہ سرحدی مقامات پر فری زون کے قیام، مشترکہ ثالثی چیمبر کے قیام اور صنعتی و تجارتی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فرح روڈ پر کام کا آغاز، خواف حرات ریلوے میں سرمایہ کاری، ماہروت کے ذریعے تجارت میں اضافہ اور چابہار بندرگاہ کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ سے فریقی اجلاس کی منصوبہ بندی جیسے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تعاون موضوعات کو بھی اس ملاقات میں اٹھایا گیا۔ سامعین، کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ دو طرفہ ایران اور افغانستان معاہدے کے مطابق آبی کمیشن کی مشترکہ کمیٹی کا 29واں اجلاس افغانستان کے دارالحکومت کابل میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مشترکہ آبی وسائل کے انتظام اور معاہدہ ہلمند کی شکوں پر سختی سے عمل درآمد کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان تکنیکی اور سفارتی گفتگو کے فریم ورک کے اندر ہوا، جس میں فریقین کے سرکاری نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ ان مذاکرات کے دوران فریقین نے دریائے ہلمند کے پانی کے بہاؤ کی صورتحال، پانی کی راشنگ سے متعلق مسائل، کجاکی ڈیم کی حیثیت اور دیگر متعلقہ تکنیکی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کا مقصد پانی کے شعبے میں تعاون کو بہتر بنانا، ممکنہ تناؤ کو کم کرنا اور دو طرفہ معاہدوں پر عمل درآمد میں زیادہ شفافیت پیدا کرنا تھا۔ ہلمند جوائنٹ واٹر کمیٹی کا اجلاس ایران اور افغانستان کے درمیان سن 1973 کے معاہدے میں بیان کردہ میکنزم میں سے ایک ہے، جو معاہدوں پر عمل درآمد کی نگرانی اور ممکنہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سامعین، ریڈ کراس انٹرنیشنل کمیٹی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں، جو اس نے سوشل میڈیا پر بھی شائع کی ہے، بتایا ہے کہ گزشتہ 18 مہینوں میں تقریباً 10 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان سے ملک بدر کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال اپریل میں 1,45,000 افغان مہاجرین کو پاکستان سے ملک بدر کیا گیا۔ ریڈ کراس نے مزید کہا کہ ہر روز 4 سے 6,000 افغان مہاجرین افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ افغانستان واپسی کی اس لہر نے صحت کی خدمات اور خوراک کی فراہمی پر بہت دباؤ ڈالا ہے۔ اس سے قبل بین الاقوامی تنظیموں نے افغانستان واپس آنے والے مہاجرین کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے $71 ملین کے بجٹ کی درخواست کی تھی۔ نگراں افغان حکومت نے پناہ گزینوں کی واپسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی امداد میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین، افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اوناما کے موسمیاتی تبدیلی کے مشیر نے افغانستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے قائم مقام سربراہ سے ملاقات میں اس ملک کو موسمیاتی تبدیلی سے شدید طور پر متاثر ہونے والا ملک بتایا۔ انہوں نے اس صورتحال پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس شعبے کے سربراہ نور الدین ترابی نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ملک کے خطرات کا جائزہ لینے کے لیے اوناما کے موسمی تبدیلی کے مشیر چیریٹی واٹسن سے ملاقات کی۔ افغانستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے قائم مقام سربراہ نے اس نشست میں کہا کہ یہ ملک ہمیشہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے نتائج سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ یہ ملک سیلاب، خشکسالی اور زلزلہ جیسی قدرتی آفات اور دیگر ماحولیاتی مسائل کے سبب متاثر رہا ہے، اور یہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران چیریٹی واٹسن نے افغانستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ایک ملک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بنا پر افغانستان پر خصوصی توجہ دیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ سامعین، طالبان حکومت کی وزارت اقتصاد اور مالیات نے اعلان کیا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے سربراہ اور کابل میں جاپانی سفیر نے اس وزارت کے سیاسی مشیر سے ملاقات میں اپنی سرگرمیوں اور تعاون کو بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ طالبان کی حکومت کی وزارت اقتصاد اور وزارت خزانہ کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ اس وزارت کے سیاسی مشیر سلطان محمد زبیر نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے سربراہ ڈیوڈ جے ہلت اور کابل میں جاپانی سفیر تاکا یوشی کرومیا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران فریقین نے اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔